الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد ہم لوگ کالج میں پڑھتے تھے تو انگلش سبجیکٹ کے اندر ایک مضمون تھا ایک سائنسدان نے آنے والے وقت میں سائنسی تحقیقات کے بارے میں لکھا تھا اس نے لکھا کہ آنے والے وقت میں انسان روبوٹ بنائے گا یہ 1960s کی بات ہے اس وقت ابھی روبوٹ کا تصور دنیا میں نہیں تھا نئی چیز تھی اور روبوٹ انسان سے بہتر کام کرے گا پھر اس نے اس مضمون میں یہ لکھا کہ جو سائنسدان روبوٹ بنائے گا وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا اور کہے گا یا اللہ آپ نے بندے کو بنایا میں نے مشین کو بنایا لیکن میری مشین آپ کے بندے سے زیادہ بہتر ہے آپ کا بندہ دن میں دیکھتے ہیں رات میں نظر نہیں آتا میں نے روبوٹ کو ایسا بنایا ہے کہ دن میں بھی دیکھتا ہے اور رات کو نائٹ ویژن آلات بھی اس میں لگے ہوئے ہیں وہ دن میں جیسے دیکھتا ہے ایسے رات کے اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے پھر آپ کا بندہ جو آواز سنتا ہے تو ایک رینج ہے جس کے اندر کی آواز سنتا ہے نہ اس سے نیچے ڈیسیبل کی آواز سنتا ہے نہ اوپر کے ڈیسیبل فریکوینسی کی آواز سنتا ہے اور میرا جو رپورٹ ہے وہ اس سے بہت زیادہ سننے کی صلاحیت رکھتا ہے آپ کے انسان کو دن میں دو تین دفعہ بھوک لگتی ہے کھانا پڑتا ہے میرے روبوٹ کو کھانے کی ضرورت نہیں آتی آپ کا انسان 8 گھنٹے کام کر کے تھک جاتا ہے اس کے بعد کام کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتا میرا روبوٹ سٹینلیس سٹیل کا بنا ہوا ہے 24 گھنٹے کام کرتا ہے تھکتا بھی نہیں ہے زیادہ پروڈکشن دیتا ہے پھر آپ کے بندے کے ذہن میں تو ایک طرح کا علم تھا ڈاکٹر تھا انجینئر تھا عالم تھا انجینئر کو ڈاکٹر کا پتہ نہیں ہوتا ڈاکٹر کو انجینئر کا پتہ نہیں ہوتا میں نے رپورٹ ایسا بنایا ہے کہ اس کی میموری میں میں نے ہر ٹیکنالوجی کا علم ڈال دیا ہے آپ آپشن ڈھونڈیں تو وہ ڈاکٹر بن جائے گا دوسری آپشن لے تو انجینئر بن جائے گا تیسری آپشن لے تو وہ عالم بن جائے گا ساری دنیا کے علوم اس کے پاس پھر آپ کے انسان کو تو 2-3 زبانیں آتی تھیں میرے اس روبوٹ کو دنیا کی ہر زبان آتی ہے اس زبان کو سلیکٹ کرنا چاہیں آپ سلیکٹ کریں روبوٹ اس کو انڈرسٹینڈ کرے گا تو میرا روبوٹ آپ کے انسان سے زیادہ بہتر ہے جب وہ یہ دعویٰ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے اچھا پھر دکھاؤ تمہارا روبوٹ کہاں ہے تو وہ بندہ 2-3 روبوٹ پیش کرے گا پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کو چلا کے دکھاؤ تو اس کا بٹن آن کرے گا اور تینوں مشینیں حرکت کرنے لگ جائیں گی کچھ دیر حرکت کرتے کرتے ان میں سے اچانک ایک مشین میں کوئی فالٹ آئے گا اور اس کی جو مین شافٹ ہوگی وہ ٹھک کر کے ٹوٹ جائے گی تو ایک مشین ساکت ہو گئی باقی مشینیں چل رہی ہیں اللہ اس سائنسدان کو فرمائے گی کہ تم نے دیکھ لیا تمہارا روبوٹ کیا تھا جی اللہ ایک پہ فالٹ پڑ گیا مگر 2 کام کر رہے ہیں اللہ نے فرمایا اچھا میرے بندے کو دیکھو پھر اللہ تعالیٰ 2-3 بندوں کو پیش فرمائیں گے اور اپنی قدرت سے اللہ تعالیٰ ان میں سے 1 بندے کے پیٹ میں درد پیدا کر دیں گے اب جس کو درد ہوگا نا وہ کراہے گا ہائے ہائے کرے گا اس کو روتا ہوا دیکھ کے باقی جو ہوں گے وہ اس کے گرد جمع ہو جائیں گے اس کو لٹا لیں گے کوئی اس پہ ہاتھ دبائے گا کوئی پاؤں دبائے گا کوئی سر دبائے گا کوئی تسلی دے رہا ہوگا تکلیف ایک کو ہو رہی ہوگی اور باقی اس کی تکلیف میں اس کے شریک ہو رہے ہوں گے. جب اس کی تکلیف بڑھے گی نا تو جو اس کے خیال رکھنے والے ہیں ان میں سے ایک کی آنکھ میں آنسو آ جائیں گے کہ میرا بھائی کتنی تکلیف ہے. اللہ تعالیٰ اس سائنسدان کو کہیں گے کہ دیکھو تمہارے روبوٹ میں فالٹ پڑا تھا, باقی بے حس تھے, ان کو کوئی احساس نہیں ہوا. میرے ایک بندے کے پیٹ میں درد ہوا, آنسو دوسرے کی آنکھ سے آ رہے ہیں. یہ جو احساس ہے اس کا نام ہے انسانیت. تو میرے انسان میں انسانیت تھی, تمہاری مشین میں انسانیت نہیں تھی. اس پر وہ سائنسدان مان لے گا اللہ آپ کا انسان میرے روبوٹ سے زیادہ اعلیٰ ہے. یہ مضمون ہم نے 1960s میں پڑھا تھا. آج یہ مضمون یاد آ رہا ہے کہ انسان وہی ہوتا ہے جس میں احساس ہو. جو انسان بے حس ہو وہ تو پتھر اور لکڑی کی مانند ہے. اللہ کے ہاں اس بندے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی. اس لیے اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کے دل کو نرم کر دیتے ہیں, وہ نرم دل انسان بن جاتا ہے. ہر کسی کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے, ہر کسی کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے, ہر کسی کی خوشی میں شریک ہوتا ہے. اور جب کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں اس کے دل کو سخت کر دیتے ہیں, اس کو دوسرے کا کوئی احساس نہیں ہوتا. نوجوان ہے, بیوی رو رہی ہے, اس کو احساس نہیں. ماں روتی ہے, احساس نہیں. گھر میں بچے روتے ہیں, اس کو احساس نہیں ہوتا کسی کا, بلکہ دوسروں کو رلا کے الٹا خوش ہوتا ہے. تو ایسا بے حس انسان اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کے دل میں نرمی پیدا فرما دیتے ہیں. فرمایا الرحمون یرحمهم الرحمن, جو لوگ رحم کھانے والے ہوتے ہیں ان پر رحمان رحم کھاتا ہے. ارحموا من فی الارض, تم زمین والوں پہ رحم کھاؤ. یرحمکم من فی السماء, آسمان والا تم پر رحم کھائے گا. جو دوسروں پہ رحم کھاتا ہے, خدا ترسی ہوتی ہے جس میں, اس پر اللہ ترس فرماتے ہیں, اللہ اس پر مہربان ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوفر کبیرنا فلیس منا, جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہیں کھاتا اور بڑوں کا اکرام نہیں کرتا وہ ہم میں سے ہی نہیں. نبی رسام فرماتے ہیں وہ میری امت میں سے ہی نہیں ہے, کہ اس کے اندر ہمدردی نہیں ہے. وہ کیسا انسان ہے, وہ تو جانور سے بھی بدتر ہوا کہ جس کو دوسرے کی تکلیف کا احساس نہ ہو. ایک حدیث میں فرمایا لا تنزع الرحمة الا من شقی, جو بدبخت انسان ہوتا ہے اللہ اس کے دل سے رحم کو نکال لیتے ہیں, وہ بے رحم انسان بن جاتا ہے. یہ اس کی بدبختی کی نشانی ہے. حدیث مبارکہ میں ایک صحابی نبی اسلام کو ملنے کے لیے جا رہے تھے. راستے میں ایک درخت کے اوپر انہوں نے گھونسلہ دیکھا چڑیا کا. چڑیا تو کہیں گئی ہوئی تھی, چھوٹے چھوٹے بچے تھے, ان کا رنگ خوبصورت تھا. تو اس صحابی نے ان بچوں کو گھونسلے میں سے اٹھا لیا. تھوڑی دیر کے بعد چڑیا واپس آئی تو اس نے اپنے گھونسلے میں بچوں کو نہیں پایا, تو بچوں کو تلاش کرنے نکلی. بالآخر اس کے ہاتھ میں اس نے اپنے بچوں کو دیکھ لیا. تو وہ چڑیا اس کے سر کے اوپر چکر لگاتی رہی اور آوازیں نکالتی رہی. یہ صحابی سمجھے نہیں کہ یہ چاہتی کیا ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ چڑیا اس صحابی کے کندھے پہ آ کے بیٹھ گئی. صحابی نے اس چڑیا کو بھی پکڑ لیا. اب چڑیا اور اس کے بچوں کو لے کے وہ نبی صاحب کی خدمت میں آئے اور انہوں نے واقعہ سنایا. نبی صاحب نے انہیں سمجھایا کہ دیکھو یہ ماں تھی, اس کے دل میں بچوں کے ساتھ محبت تھی. جب اس نے اپنے بچوں کو گھونسلے میں نہ دیکھا تو یہ پریشان ہو گئی. آپ کے ہاتھوں میں دیکھ کے یہ چیختی رہی کہ مجھے میرے بچوں سے جدا نہ کرو, تم نہیں سمجھے. तो थोड़ी देर के बाद इसने तुम्हारे कंधे पे बैठ के अपनी गिरफ्तारी पेश कर दी, अगर तुम मेरे बच्चों को नहीं छोड़ते फिर मुझे भी गिरफ्तार कर लो, मैं गिरफ्तार तो हो जाऊंगी कम से कम बच्चों के साथ तो रहूंगी। तो ये मां है, इसकी मोहब्बत ने इसको गिरफ्तारी देने पे मजबूर कर दिया। आप सोचिए, एक नन्ही सी जान है, उसके अंदर भी इतनी हमदर्दी है। नबी सान फरमाया, तुम जाओ चिड़िया और उसके बच्चों को वापस घोंसले में छोड़ के आओ। चुनाचे जो इंसान दूसरे पर रहम खाता है, तरस खाता है, अल्लाह ताला के यहां उसको बहुत अजर अदा किया जाता है। एक साहबी ने पूछा, ऐ अल्लाह के हबीब सल्लम, हम अगर जानवरों के साथ भलाई करें तो उसमें भी हमें अजर मिलेगा? तो नबी सल्लम ने फरमाया कि हाँ, जिसका जिगर गीला है तुम उसके साथ अगर हमदर्दी करोगे तो तुम्हें अजर मिलेगा। यानी कोई भी चीज जो जानदार है तुम उसके साथ हमदर्दी करोगे तो तुम्हें इसका भी अजर मिलेगा। नबी अलैहिस्सलाम का अपना ये मामला था कि साहबी कहते हैं, मा रही तो अहदन काना अरहम बिल अयाल मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम से ज्यादा अपने अहलो अयाल के साथ नरम मिजाज और खुदा तरसी करने वाला और कोई नहीं देखा। नबी अलैहिस्सलाम अपने अहले खाना के साथ बहुत मोहब्बत से रहते थे, उनकी तकलीफ का ख्याल करते थे, उनके कामों में उनके साथ देते थे, हत्ता के घर के कामों में, आटा गूंदने में, रोटी पकाने में, इन कामों में भी नबी अलैहिस्सलाम अपने अहले खाना का साथ देते थे। हालांकि अल्लाह के हबीब की शान तो बहुत ऊंची थी, मगर अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें घर में रहना सिखाया कि अच्छा खामिद वो होता है जो घर के हर फर्द की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझे। ये नहीं होता कि दूसरा बंदा गर्भ में मुब्तला हो और बंदे को उसका एहसास ही ना हो। ये बेहिस इंसान अल्लाह के यहां कोई हैसियत नहीं रखता। नबी साहब ने फरमाया, खाब व खसरा मल्लम जजअलिल्लाह तआला फी क़ल्बिही रहमतन लिल्बशर, जिस बंदे के दिल में बशर के लिए रहम नहीं वो बंदा बर्बाद हो गया, उसने तो नुकसान उठा लिया कि उसके दिल में दूसरे बंदों के लिए रहम मौजूद नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम की मरतबा फर्ज नमाज अदा फरमाते थे और पीछे मस्तूरात में किसी का बच्चा रोता था तो नबी अलैहिस्सलाम नमाज को मुख्तसर कर देते थे। अब जरा गौर कीजिए, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्ज नमाज पढ़ रहे हैं और नबी साहब चाहते थे कि मैं नमाज में किरात लंबी करूं, लंबी नमाज पढ़ूं, लेकिन बच्चे के रोने की वजह से नमाज को मुख्तसर करते थे कि मां के दिल को दुख हो रहा होगा, तकलीफ हो रही होगी। तो नबी साहब के दिल में इस कदर दूसरों की हमदर्दी थी, इसलिए नबी साहब ने फरमाया कि जो बंदा अपने भाई की मुश्किल को आसान बनाता है अल्लाह ताला इसके बदले उस बंदे की दुनिया और आखिरत की मुश्किलों को आसान बना देता है। और मन काना फी हाजत अखी ही कान अल्लाह फी हाजत, जो अपने भाई की हाजत के लिए उसके साथ चलता है उतनी देर अल्लाह इस बंदे की हाजत को पूरा करने में लगे रहते हैं। अंदाजा लगाइए कि ये दीन इस्लाम कितना खूबसूरत दीन है जो मिलजुल के रहने के इतने अच्छे उसूल हमें बताता है। अगर घर का हर बंदा इतना एहसास करने वाला हो और इतना नरम दिल हो तो बताइए फिर घर में कितनी मोहब्बतें होंगी, उल्फतें होंगी। आज सास बहू का ख्याल नहीं करती बल्कि उसका जीना हराम कर देती है, और कई जगह पे बहू सास का जीना दुभर कर देती है। एक घर के लोग होते हैं, एक दूसरे से अजनबी बनकर जिंदगी गुजारते हैं। अल्लाह ताला को ऐसे बंदे हरगिज पसंद नहीं, भले ये नमाजें पढ़ते हों, भले ये तिलावत करते हों, भले ये नेकी करते हों, लेकिन इनके दिल में चूंकि दूसरे का एहसास नहीं, ये बेहिस इंसान अल्लाह के यहां कोई हैसियत नहीं रखता। और इसकी दलील हदीस पाक से मिलती है। बनी इसराइल की एक औरत थी जो बदकार थी, सानिया औरत थी, اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، حدیث میں ہے اللہ نے اس کے سب گناہوں کو معاف کر دیا. آپ دیکھیے ایک بدکار عورت کے زندگی کے اتنے بڑے بڑے گناہوں کو اس لیے معاف کر دیا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا. کتے کی پیاس کا خیال کیا، اس پر اتنے بڑے بڑے گناہ معاف ہو گئے. اور دوسری حدیث میں آتے ہیں کہ ایک عورت تھی بنی اسرائیل کی، ساری رات تہجد پڑھتی تھی، سارا دن روزہ رکھتی تھی، نیک عورت تھی. اس کا دودھ بلی بھی گئی، اس زمانے میں ریفریجریٹر تو ہوتے نہیں تھے، تو دودھ خراب نہ ہو اس کو ایسے کھلا رکھ دیا جاتا تھا، تو رات کو بلی وغیرہ آ کے دودھ پی جاتے تھے. اب اس عورت کو بلی پہ بڑا غصہ تھا کہ اس نے میرا دودھ پیا ہے. اس نے بلی کو پکڑ لیا اور ایک پنجرے میں بند کر دیا، اور غصے میں اس نے کہا کہ میں اس کو کھانا پینا نہیں دوں گی، اس نے میرا دودھ کیوں پیا. اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک دو دن بلی بھوکی پیاسی رہی اور وہ مر گئی. حدیث پاک میں ہے کہ جیسے ہی بلی مری، اللہ نے اس عورت کے لیے جہنم میں جانے کا فیصلہ کر دیا. کہاں گئے اس کی نمازیں، کہاں گئے اس کے روزے، کہاں گئی اس کی اتنی نیکی. ایک بلی پر اس نے بے رحمی کا معاملہ کیا، اللہ جہنم بھیجے. آپ اور میں ہم انسان ہو کر دوسرے کے ساتھ بے رحمی کا معاملہ کریں گے تو ہم جہنم میں جانے سے پھر کیسے رکیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کا درد عطا فرمائے. اس کو کہتے ہیں ہمدردی، یعنی درد میں دوسرے کا شریک ہونا. انگلش میں اس کو سمپتھی اور ایمپتھی کہتے ہیں، اور آج کے دور میں یہ کم ہو گئی ہے. میں نے ایک ریسرچ پڑھی جس وجہ سے اس ٹاپک پہ میں نے گفتگو کی، کہ آج دنیا میں ہمدردی 60% ریڈیوس ہو گئی ہے. یعنی پہلے انسانوں میں اگر 100% ہمدردی ہوتی تھی تو آج کے انسان میں صرف 40% رہ گئی ہے، 60% ختم ہو گئی. سمپتھی اور ایمپتھی ختم ہو گئی ہے، ایک کو دوسرے کا احساس ہی نہیں کون کس حال میں ہے، حال ہی نہیں پوچھتے ایک دوسرے سے، احساس ہی نہیں ہوتا میرے پڑوسی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میرے بھائی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، گھر کے افراد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اپنی دنیا میں مست ہیں، ہر بندہ اپنی زندگی گزار رہا ہے. یہ اس طرح اپنی الگ دنیا بسا لینا اور اہل خانہ سے الگ ہو کے زندگی گزارنا اور ان کی تکلیف کا خیال نہ کرنا، یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے. اس لیے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر ہمدردی پھر پیدا ہو جائے، اور ہم بے حس ہونے کی بجائے احساس کرنے والے انسان بن جائیں. کتابوں میں بڑے عجیب جو ہے وہ واقعات ہیں، میں دو واقعات سنا کے بعد مکمل کرتا ہوں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں کوفہ سے چلا حج کرنے کے لیے. جب میں شہر سے باہر نکل رہا تھا نا، تو میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ ایک بکری مردہ پڑی ہوئی ہے، اس کی ران کاٹ رہی ہے، ٹانگ کاٹ رہی ہے. تو میں نے سوچا کہ یہ عورت مردہ بکری کی ٹانگ کیوں کاٹ رہی ہے. اس عورت نے اس کو ایک لفافے میں ڈالا، شاپر میں ڈالا اور چل پڑی. کہنے لگے کہ میرے دل میں یہ خیال گزرا، ہو سکتا ہے کہ یہ ریسٹورینٹ ہوٹل کا کھانا بناتی ہو اور یہ حرام گوشت پکا کے لوگوں کو کھلائے، میں ذرا پتہ تو کروں. میں اس کے پیچھے چل پڑا. وہ عورت ایک گھر کے اندر داخل ہو گئی. میں نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور میں نے پوچھا کہ بھئی مجھے گھر کے لوگوں کا ذرا حالات بتاؤ، ایک عورت مردہ بکری کی ٹانگ کاٹ کے آئی ہے اور اس گھر میں داخل ہوئی ہے. تو ایک لڑکی نے جواب دیا، یہ سادات کا گھرانہ ہے اور ہم 5-6 عورتیں ہیں گھر میں، اور ایک ہی ہمارا مرد تھا جو ہمیں سپورٹ کرتا تھا، وہ فوت ہو گیا، اب گھر میں سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں. ہم عورتیں 5 دن سے بھوکی تھیں اور اب ہمارے لیے بھوک کو برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا. تو ہماری والدہ باہر نکلی اور اس نے دل میں سوچا کہ اس حال میں تو حرام کھانا بھی جائز ہو جاتا ہے، تو اس نے مردہ بکری کا گوشت کاٹا اور ہمیں لا کے دیا کہ تم اس کو پکا کے کھا لو. تو یہ تو ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے، تم کون ہو ہماری معاملے کی تفتیش کرنے والے؟ وہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے دل میں بڑا دکھ ہوا کہ سادات گھرانے کی نوجوان بچیاں ہیں اور گھر میں ہیں اور ان کا یہ حال ہے بھوک پیاس سے. حج تو میں نے پہلے کیا ہوا ہے، پھر موقع دے دیں گے اللہ، چلو میں اپنے حج کا خرچہ ان کو دے دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس 10-12 ہزار درہم تھے، میں نے اس گھر کے لوگوں کو دے دیا کہ یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، آپ تو قبول کر لے، اور خود واپس آ گیا. لیکن میرا دل دکھی بہت تھا، دل بہت اداس تھا، کیونکہ میں بیت اللہ جانے کے لیے تڑپ رہا تھا. اب حج کے جب ایام آئے، مجھے کھانا اچھا نہیں لگتا تھا. کئی دفعہ رات کو نیند کھل جاتی تو مجھے دوبارہ نیند نہیں آتی تھی کہ میں نے حج پہ جانا تھا اور میں نے اپنے پیسے تو کسی اور کو دے دیے اور میں حج سے محروم ہو گیا. حتیٰ کہ حج کے دنوں میں کھانا کھا رہا ہوتا تھا، مجھے کھانا اچھا نہیں لگتا اور میں لقمہ رکھ دیتا تھا. حتیٰ کہ وہ وقت آ گیا جب حج کرنے والے واپس آنے لگے، تو میرے دل میں خیال آیا میں تو حج پہ نہیں جا سکا، جو حج پہ گئے ہیں میں کیوں نہ ان کو جا کے مبارکباد دے کے آؤں. کہتا ہے میں پہلے کافلے والوں کے پاس گیا انہیں مبارکباد دینے کے لیے، بھئی آپ کو مبارک ہو، اللہ آپ کی حج کو قبول کرے. ان کا اچھا بھائی اللہ آپ کی بھی حج کو قبول کرے. اس نے کہا میں نے تو حج نہیں کیا. ان کا واہ یہ کوئی کرنے والی بات ہے، تم ہمیں منا میں ملے، عرفات میں ملے، فلاں جگہ پہ تم ملے، تو کیسے کہتے ہو کہ میں نے حج نہیں کیا؟ کہنے لگا میں بڑا حیران ہوا، واپس آیا. پھر 2-3 دن بعد ایک قافلہ اور آیا، آخری قافلہ تھا، میں ان کو مبارکباد دینے گیا. جب میں نے کہا کہ اللہ آپ کی حج کو قبول کرے، تو انہوں نے کہا اللہ آپ کی حج کو بھی قبول کرے. میں نے کہا میں تو نہیں گیا. وہ کہنے لگے حج کر کے پھر جھوٹ بول رہے ہو، ابھی تو اللہ نے تمہارے گناہ معاف کیے، جھوٹ مت بولو. میں نے کہا بھائی میں نے نہیں حج کیا. تو ایک آدمی میرے پاس آیا، کہنے لگا دیکھو تم مجھے منا میں ملے تھے اور تم نے مجھے کہا تھا کہ میرا یہ تھیلا اپنے پاس رکھ لو، اس میں کچھ پیسے ہیں میں لے لوں گا، پھر بعد میں میری ملاقات ہی نہیں ہوئی، تو بھائی اپنا تھیلا لے لو. کہنے لگے کہ میں بڑا حیران، حج میں نے کیا نہیں، ہر بندہ مجھے مبارکباد دے رہا ہے اور تھیلا میرے ہاتھ میں پکڑا دیا. کہنے لگے کہ میں واپس آیا، تھکا ہوا تھا، میں آتے ہی سو گیا. جب سویا تو مجھے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت تھی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حج کرنا چاہتے تھے مگر تم نے میرے خاندان کے چند لوگوں کے اوپر ترس کھایا اور اپنا خرچہ ان کو دے دیا، اب اس وجہ سے اللہ نے تمہارے لیے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جو قیامت تک تمہاری طرف سے حج کرتا رہے گا اور اس کا ثواب تمہیں ملتا رہے گا. تم حج کرتے تو ایک حج کا ثواب ملتا، تم نے دوسروں پہ ترس کھایا، وہ فرشتہ ہر سال تمہاری طرف سے حج کرے گا اور اس کا ثواب تمہیں ملا کرے گا. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ثبوت کی خاطر تمہیں ایک بندے سے تھیلا دلوایا ہے، تمہارے پیسے بھی تمہیں واپس دلوا دیے ہیں کہ تمہیں یہ نہ ہو کہ میرے پیسے چلے گئے، یہ پیسے تم خرچ کرو اور تمہاری تمہاری جو ہمدردی تھی یا خدا ترسی تھی اس کا اجر اللہ تمہیں دیں گے. وہ کہتے ہیں میں اٹھا تھیلا دیکھا تو جتنے پیسے میں نے ان کو دیے تھے اس سے دگنے پیسے تھیلے میں موجود تھے، اللہ نے دگنے پیسے بھی لٹا دیے اور ہر سال حج کا انتظام بھی کر دیا. تو جو بندہ دوسرے کی تکلیف کا خیال کرتا ہے، اس کے شریک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں. چنانچہ حضرت شیخ عدیس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو کسی چیز کی ضرورت تھی، اس نے اپنے غلام کو کہا کہ یہ 4 دینار لے جاؤ اور فلاں چیز لے کے آؤ. وہ غلام بازار میں گیا خرید لینے کے لیے. بازار میں اسے ایک عجیب منظر دیکھا. ایک فقیر تھا جو سوال کر رہا تھا اور اس نے کسی اللہ والے سے سوال کیا تھا اور اللہ والے کے پاس دینے کے لیے کچھ تھا نہیں. تو وہ اللہ والے بازار میں کھڑے کہہ رہے تھے جو بندہ اس کو ایک درہم دے گا میں اس کے بدلے اس کے لیے ایک دعا کروں گا. میں خود تو دے نہیں سکتا, جو اس کو جتنے دینار دے گا میں اتنی دعائیں کروں گا, میں دعا تو دے سکتا ہوں نا. وہ غلام کہتا ہے کہ میرے دل میں نرمی آ گئی کہ یہ سائل حاجت مند ہے اور ایک اللہ والے اس کے اوپر ترس کھا کے دعا کر رہے ہیں, تو کیوں نہ میں ہی دعائیں کروا رہا ہوں. وہ کہتا ہے میں نے ایک درہم اس سائل کو دے دیا, ان کا کیا دعا کرنی ہے. میں ان کا یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے اس پیسے کا بدل ادا فرما دے. بھائی پیسہ تو کسی اور مقصد کے لیے تھا اور میں اس سائل کو دے رہا ہوں, اللہ مجھے اس کے بدلے پیسے دے دے تاکہ میں مالک کا کام بھی کر دوں. انہوں نے دعا کر دی. کہتے ہیں میں نے دوسرا درہم بھی دے دیا. انہوں نے کیا دعا کرنی ہے. میں نے کہا جی یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی میرے مالک کو توفیق دے کہ وہ مجھے غلامی سے آزاد کر دے. انہوں نے وہ دعا بھی کر دی. میں نے تیسرا درہم دے دیا. بھائی اب کیا دعا کرنی ہے. اور جی یہ دعا کر دے کہ اللہ تعالیٰ میرے مالک کو سچی توبہ کی توفیق دے دے, وہ غفلت کی زندگی گزار رہا ہے وہ نیک بن جائے. انہوں نے وہ دعا بھی کر دی. کہتے ہیں میں نے چوتھا بھی درہم دے دیا. ان کا اب کیا دعا کرنی ہے. کہ جی اب یہ دعا کر دو اللہ میری اور میرے مالک دونوں کے گناہوں کی بخشش کر دے. انہوں نے وہ دعا بھی کر دی. یہ غلام کہتا ہے کہ میں کچھ دیر کے بعد واپس گھر آیا مگر دل میں میں ڈر رہا تھا کہ مجھے جو چیز لانے کے لیے بھیجا گیا تھا میں نے وہ چیز تو لی نہیں اور پیسے بھی کسی فقیر کو دے دیے. اب دیکھو مالک مجھے کتنا ڈانٹتا ہے, مارتا ہے, سختی کرتا ہے, ناراض ہوتا ہے, گھر سے نکال دیتا ہے, سزا دیتا ہے, میرے ساتھ کیا ہوتا ہے. کہتا ہے میں ڈرتے ڈرتے گھر داخل ہوا تو مالک نے پوچھا اتنی دیر لگا کے کیوں آئے. میں نے اسے پورا واقعہ سنا دیا کہ جی میں تو چار درہم ایک فقیر کو دے دیے, ایک اللہ والا کہہ رہا تھا کہ دعا کروا لو تو میں نے چار درہم کو بدلے چار دعائیں کروا دی. کہتے ہیں اس واقعے کو سن کے مالک کے دل پہ اثر ہوا. اس نے مجھے ڈانٹنے کے بجائے مجھے پوچھا اچھا بتاؤ کون سی دعا کی. کہ جی پہلی دعا تو یہ کروائی اللہ مجھے اس کا بدل ادا فرما دے. وہ مالک کے پاس ایک تھیلی تھی جس میں پیسے پڑے ہوئے تھے, اس زمانے میں سکے ہوتے تھے, وہ چار ہزار درہم تھے. اس نے مجھے پکڑا دیا, لو چار درہم کے بدلے تمہیں تمہارا بدلہ مل گیا, چار ہزار درہم مل گیا. پھر پوچھا دوسری دعا کیا کروائی. کہ جی میرا مالک مجھے آزاد کر دے. اس نے کہا اچھا چلو میں نے تمہیں آزاد کر دیا غلامی سے. تیسری دعا کیا کروائی. اور جی میرا مالک نیک بن جائے. اس نے کہا اچھا یہ دعا بھی قبول ہو گئی, میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں کوئی کبیرہ گناہ نہیں کروں گا. اچھا یہ بتاؤ تم نے چوتھی دعا کیا کروائی. اور یہ چوتھی دعا میں یہ کروائی تھی کہ اللہ میری اور میرے مالک دونوں کے گناہوں کی بخشش کر دے. یہ سن کے وہ مالک کہنے لگا بھئی یہ میرے اختیار میں تو نہیں ہے, میں تو نہیں کچھ کر سکتا, یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے. کہتے ہیں یہ مالک جب رات کو سویا تو اسے خواب دیکھا, کوئی کہنے والا اسے کہہ رہا تھا اے بندے جب تم نے وہ کچھ کر دیا جو تم کر سکتے تھے, کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم وہ نہیں کریں گے جو ہم کر سکتے ہیں. ہم نے تمہاری اور تمہارے غلام دونوں کے گناہوں کی بخشش کر دی. جو بندہ دوسروں کی طرف کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملوں کو ایسے آسان کرتے ہیں. یہ ہمیں قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ یہ ہمدردی اور دوسرے کا خیال رکھنا اور دوسرے کے ساتھ محبت سے رہنا اس کا اللہ کے ہاں کیا مقام تھا. حدیث پاک میں ایک بندے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کھڑا فرمائیں گے, اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. وہ بندہ حیران ہو جائے گا یا اللہ آپ تو بھوک پیاس سے بلند و بالا ہے, منزہ اور مبرہ ہیں، آپ کیسے بھوکے تھے؟ اللہ فرمائیں گے ہاں میں بیمار تھا اور تو نے میری بیمار پرسی بھی نہیں کی. وہ کہے گا یا اللہ آپ تو بیمار نہیں ہو سکتے، آپ تو اللہ تعالی ہیں، آپ تو پروردگار ہیں کائنات کے، آپ ان تمام عیوب اور نقائص سے پاک ہیں، منزہ اور مبرہ ہیں. اللہ فرمائیں گے اچھا سلام موقع پہ تیرا پڑوسی بھوکا پیاسا تھا، اگر تو اسے کھانا پلانا کر دیتا ایسے ہی ہوتا جیسے تو نے مجھے کھلایا پلایا ہوتا، اور سلام موقع پہ تیرا پڑوسی بیمار تھا، اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا ایسے ہی ہوتا جیسے تو نے میری بیمار پرسی کی ہوتی. یعنی دنیا میں ہمدردی کا اس سے بہتر آئیڈیا اور کوئی نہیں دیا جا سکتا کہ کسی بیمار بندے کی تیمارداری کرنا، بیمار پرسی کرنا، ایسا ہی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ گویا بیمار ہیں اور بندہ اپنے اللہ کی بیمار پرسی کر رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس دن پتہ چلے گا کہ جو دل میں نرم، جو نرم دل رکھنے والا انسان ہے وہ اللہ کو کتنا محبوب ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کتنا خیر کا معاملہ فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرما دے اور ہمیں نرم دلی والی نعمت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے ہم توبہ کے کلمات پڑھ لیں گے. دل میں یہ نیت کر لیجئے کہ ہم پچھلے گناہوں سے زد چپک کی توبہ کر رہے ہیں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کر رہے ہیں. الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد. یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پڑھتے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائف ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں، ان کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے. ان میں پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا، دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا، تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، اور پانچواں ہے 10-20 منٹ صبح اور شام مراقبہ کرنا. مراقبہ کا معنی یہ ہے کہ آنکھوں کو بند کر کے اللہ سے اللہ لگا کے بیٹھ جائیں، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 اللہ، یہ میرا دل بول رہا ہے، میں سن رہا ہوں. الحمدللہ 15-20 منٹ اس طرح روزانہ بیٹھنے سے دل کی بیٹھی چارج ہو جاتی ہے اور انسان کے دل میں ایمان کی فیلنگ اسٹرانگ ہو جاتی ہیں. ابھی ہم دعا کر لیتے ہیں. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے مالک ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اے اللہ جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما، علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما. اے میرے اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما. اے اللہ اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما. اللہ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما. آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما. آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا. اے اللہ زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا، اور قیامت کے دن کو زندگی کا سب سے زیادہ خوشیوں بھرا دن بنا. میرے مالک ہم پر رحمت کی نظر فرما. جتنے حاضرین ہیں، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما. جو شادی شدہ عورتیں ہیں، ان کو خاندانوں کی بچوں کی خوشیاں نصیب فرما. جو بچے جوان عمر ہو چکے ہیں، اللہ ان کے لیے نیک دیندار رشتے ادا فرما. ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما. اللہ جو جاب کی مشکلات میں ہیں، ان کی مشکلات کو آسان فرما. جو قرضوں میں پھنسے ہیں، قرضوں سے نجات ادا فرما. میرے مولا رحمت کا معاملہ فرما، در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما. اللہ جو لوگ نیک ہوتے ہیں، وہ اپنی وجہ سے تو نیک نہیں ہوتے، آپ کی دی ہوئی توفیق کی وجہ سے نیک ہوتے ہیں. اللہ جیسے آپ نے ان کو نیکی پہ تقوی پہ استقامت دی، ہمیں بھی نیکی کی استقامت نصیب فرما، تقوی کی زندگی نصیب فرما. اللہ ہمیں بھی رحمت کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی زندگی نصیب فرما. اللہ اس گھر کو برکتوں کے ساتھ آباد فرما، خوشیوں کے ساتھ آباد فرما، دین کے ساتھ آباد فرما، صحت سلامتی کے ساتھ آباد فرما. اے اللہ جس طرح انہوں نے مہمانوں کو اپنے گھر میں بلایا آج کی اس مجلس کے لیے، اس کے بدلے ان کے دل کی ہر نیک مراد کو پورا فرما. پروردگار عالم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ ہمارا آپ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں. اے اللہ آپ ہی ہماری آخری پناہ گاہ ہیں، نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی. میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. اے اللہ گناہوں کو معاف کر کے ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجیے. ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے. جو پڑھ رہے ہیں طلباء طالبات، ان کو اللہ ان کے سینوں کو علم نافع کے نور سے منور فرما. پڑھانے والوں کی محنتوں کو بھی قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.